الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد، اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو جو دین کی تعلیم اور تربیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو بنائے، اور دوسری چیز کہ زندگی بھر اس سے خیر کے اعمال ہوتے رہیں، جس طرح سے انسان بعض چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دیتا ہے اور عمر بھر ان چیزوں کے قریب نہیں جاتا، بالکل اسی طرح وہ شر کے اعمال کو سمجھے اور عمر بھر ان کے قریب نہ جائے، سانپ کے قریب کوئی نہیں جاتا، بچھو کو کوئی نہیں پالتا، اسی طرح عالم حسیات سے نکل کے عالم معنوی میں جب انسان جاتا ہے تو بہت سی چیزیں اپنے پہ حرام کر لیتا ہے، مشروب ہے اور مشروب کے دواعی ہیں، ایک چیز ایک خواہش ہے اور اس خواہش کی تکمیل کے ذرائع ہیں، تو اللہ کا نیک بندہ اور اچھا بندہ ہمیشہ ان دواعی سے بھی اجتناب برتتا ہے، تو ایک تو یہ سکھایا کہ اپنی شخصیت کی تعمیر کرو، اور ایک یہ بتا دیا کہ اس شخصیت کی تعمیر کے علاوہ دوسروں کے لیے خیر کا موجب بنو، عمر بھر یہ دو کام کرنے کے ہیں، اور اگر آدمی اپنی شخصیت کو نہ بنا سکے اور دوسروں کو خیر نہ پہنچا سکے تو ایک کام تو اس کو ضرور کرنا ہے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو جس درجے کی شرارت ہوگی اس درجے کی سزا بھی ملے گی، اور وہ ہے کہ آدمی اپنے شر سے دوسروں کو بچائے، بس یہ بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑی عبادت ہے کہ میرے شر سے لوگ بچے، مجھے ہر چیز کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، یہ شر کی بات ہے، غصہ اترتا ہے تو مجھے پھر شرمندگی ہوتی ہے، کیوں نہ میں ایسے بن جاؤں کہ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھوں، چاہے مجھے لوگوں سے تنہائی اختیار کرنی پڑے، چاہے مجھے وہ جگہ چھوڑنی پڑے، اور خواہ مجھے دنیا کے کسی اور خطے میں آباد ہونا پڑے، لیکن مجھے لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا ہے۔ ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس نے اس فیلڈ کو نہیں پڑھا، اور ذہن میں آتا ہے کہ چھوڑو اس مریض کو کیا پتا چلنا ہے، یہ دوائی دے دیتے ہیں۔ اور وہ جانتا ہے کہ اصل یہ تھا کہ مجھے اس مرض کو پڑھ کے پھر اس کا علاج دریافت کرنا یا اس پہ محنت کرنی چاہیے تھی، اور یہ دے دے اور تکا لگ جائے اور مریض صحیح بھی ہو جائے تو بھی یہ گناہگار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو بگاڑ لیا ہے کہ ایک چیز جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تم محض تکے پہ انسانوں کی زندگی سے کھیلتے ہو، یہ اس کا شر ہے، اور اس سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ اور جو خیر کا معاملہ ہے، شریعت کہتی ہے کہ تم خیر کو پھیلانے والے بن جاؤ۔ اور ابن ماجہ میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں شر کے لیے تالا بن جاؤ، ومفتاح للخیر، اور خیر کی چابی بن جاؤ۔ خیر کی چابی کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود بھی اچھے کام کرے، اور پھر اس کی تینوں صورتیں ہیں، وہ اچھے کام کرتا رہے بغیر کسی تشہیر کے، بغیر کسی کو بتائے، کوئی دیکھتا ہے تعریف کرتا ہے اسے اللہ کی جانب سے سمجھا جائے، اور کوئی نہیں تعریف کرتا تو کیا ہے، کام تو اللہ کے لیے کیا۔ آدمی کی وہ نیکی جو اسے جنت میں اعلی مقام تک پہنچائے گی، صرف داخلہ نہیں اعلی مقام تک پہنچائے گی، وہ نیکی ہے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی، اور اس نیکی کی برکتیں پھیلتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لمبی روایت ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ ایک آدمی نے 3 مرتبہ خیرات کی، رات کو نکلا اور اس سے کہا اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اور ایک عورت ملی اور اس کو پیسے دے کے آ گیا، وہ عورت اپنے کردار کی درست نہیں تھی۔ صبح لوگوں نے کہا کہ لو کسی نے خیرات کی اور ایسی عورت کو دے آئے۔ دوسری مرتبہ نکلا اور اس نے مال خرچ کیا اور ایک غنی تھا اس کو دے آئے۔ لوگوں نے کہا لو جس کے پاس پہلے ہی پیسہ ہے رات اسے اور کوئی پیسہ دے گیا۔ اور تیسرا بھی ایک شخص تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے گھر آ کے جب یہ باتیں سنی لوگوں کی تو گھر آ کے کہا اللہ میں نے آپ کے لیے خرچ کیا تھا، میں ضرور آج پھر دوبارہ اور تیسری بار۔ اور آپ نے فرمایا اس عورت نے اس مال کی وجہ سے توبہ کر، اور اس غنی نے اس مال کی برکت سے صدقہ دینا شروع کر دیا، اور چور تھا اس کو دے آیا اور اس سے توبہ کر۔ یہ اس مال کی برکات ہیں جو آگے کو چلی۔ اس لیے بتایا گیا کہ تم خیر کے ایسے کام کرو جو عمومی ہو، مذہب کی بنیاد پر خیر اور شر کو تقسیم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور ہم مسلمانوں نے یہ تقسیمیں شروع کر دیں کہ اس کا مسلک کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اگر یہ شیعہ ہے تو ضرور ایسا کام کرنا ہے کہ اس کا دل جلے، اگر یہ ہندو اور سکھ ہے، یہ یہودی اور عیسائی ہے تو ضرور ایسا کام کرنا ہے جس سے ان کے مذہبی عقیدے کو ٹھیس پہنچے۔ شریعت نے یہ تعلیم نہیں دی، اس لیے ہمیشہ انسان خود بھی مثبت پازیٹو کاموں میں رہے، اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کرے کہ وہ پازیٹو چیزیں سوچیں اور وہ پازیٹو چیزوں میں رہیں. اس لیے خود اپنے پہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے. ایک آدمی جاب کرتا ہے, سروس کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ دیکھے اس کی شام کہاں گزرتی. اور اگر بچے ہو جائیں تو پھر تو لا محالہ ان کی تربیت کرنی ہے. ماں باپ اللہ کا قرب اس سے بڑھ کے حاصل نہیں کر سکتے کہ آئندہ آنے والی اپنی نسل کو اس معاشرے میں ایک بہتر فرد بنا کر دے. بہت بڑا ٹھکانہ ہے اللہ کا. اور اگر شامیں کسی اور مصیبت میں خرچ ہوتی ہیں تو بچے آزاد ہیں, جو مرضی کرتے رہے, ان کے سر پہ کوئی نہیں ہے. وہ روب داب اور وہ چیزیں اٹھ جائیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا نا کہ لا ترفع عنہم مساک ادبن, اپنے بچوں سے ان کی تربیت کے لیے لاٹھی کو استعمال کرنا, اسے الگ نہ کرنا, تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈنڈے لے کے مارتے پھرو, مطلب یہ ہے کہ تمہارا روب قائم ہونا چاہیے. بچے کو پتا ہونا کوئی چاہیے کہ وہ چیک کرنے والا ہے. سو وہ خیر کی چابی بنے. وہ تمام مذہب کی مجلسیں اور وہ تمام مذہب کے نام پہ ٹھیکیداریاں اور وہ تمام مذہب کے نام پہ جو لوگوں کو آپس میں لڑاتی ہیں, اپنے بچوں کو ان محفلوں سے, ان ریکارڈنگ سے, اس تربیت سے باز رکھنا چاہیے کہ ہر آدمی کو بیٹے آزادی ہے. جو مذہب ملت اس کا ہے بے شک کرے. ہم نے وہ خیر کے کام کرنے ہیں جس میں مذہب کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہے بلکہ وہ انسانیت کے لیے. حضرت رسالت کا نام صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد دعا مانگتے تھے اور عرض کرتے تھے بارگاہ الہی میں کہ پروردگار, میں شہادت اور گواہی اور قسم کھاتا ہوں کہ تو ایک ہے, وحدک لا شریک لک, اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں, وہ ان محمد عبدک و رسولک, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے بندے ہیں اور آپ کے رسول, والجنت حق والنار حق, اور اللہ جنت یقیناً برحق ہے اور جہنم یقیناً برحق. ایک مرتبہ پہلے قسم کھائی, پھر ساری چیزیں گنی, اور پھر دوسری مرتبہ دعا کے آخر پر پھر قسم کھائی, وانا شہید, اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں, ان العباد کلہم اخوا, اللہ تیرے سارے بندے آپس میں بھائی بھائی. اس بھائی چارے کو قائم کرنے کے لیے اور مذہب کی تفریق اٹھا کر لوگوں کی خدمت کے لیے, کیا اس کے لیے بھی اب ضروری ہے کہ کوئی امیر المومنین آئے؟ ہمیں خود سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اسی معاشرے میں رہنا ہے, اسی محلے میں رہنا ہے. آخر ضرورت کیا پیش آ گئی ہے کہ ضرور 7 محرم کو شادی کرو, 10 محرم کو شادی کرو تاکہ شیعوں کا دل جلے. ایک ہے اللہ کسی کو ترقی دیتا ہے, لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ, تاکہ کافروں کا دل جلے. تو وہ حسد کا ایک مرض ہے, مسلمانوں کو بھی ہو سکتا ہے, یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی ہو سکتا ہے. اور ایک ہے کہ جان بوجھ کے دوسروں کے لیے تنگی اور تکلیف, یہ شریعت نے اجازت نہیں دی لوگوں کو. لوگوں کو چاہیے وہ معاشرے میں ایسے نیکی کے کام کریں جو سب کے کام آئے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمان و مکان سے سبق حاصل کرنے کو تلقین کیا. ایک آدمی آیا اور اس نے کہا, اللہ کے رسول مجھے ملکوں ملکوں گھومنے کا شوق ہے, سیاحت کا, ٹریولنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری امت کے جہاد کی اقسام میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ تم دنیا کے مختلف ملکوں میں جاؤ اور سیاحت کرو. یہ جہاد کے برابر سے درجہ دیا ہے. جو آدمی ان ممالک میں گھومتا رہتا ہے اس کو کچھ بھی نہ ہو تو اس کا تجربہ، اس کے جانچنے کا انداز، اس کی ذہن کی وسعت یا تنگی بہت مختلف ہو جاتی ہے جس محلے اور گلی میں وہ رہا ہے اور پڑھا لکھا ہے. اللہ نے خود فرمایا قل سیروا فی الارض، ان سے کہیے زمین میں سیاحت کرو، مختلف ممالک میں جاؤ اور وہاں پر تم دیکھو کہ جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا. اور بالکل اسی طرح ٹائم کے متعلق بھی کہ وقت جو عالم خلق پہ گزرتا ہے اس وقت میں کیا کیا تغیرات پیدا ہوتے ہیں، تم ان کو دیکھو اور ان سے زندگی کا طریقہ سیکھو. یہ زمان اور مکان صرف عالم امر میں نہیں ہوتے. اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ نے عالم امر سے کچھ ارتباط دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ زمان و مکان سے ہٹی ہوئی چیز. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں ایک جو بات فرمائی ہے، آدمی کا دل لرز جاتا ہے اگر وہ اس کی حقیقت سمجھے. اللہ نے کہا اللہ لہ الخلق والامر، لوگوں یاد رکھو خلق اور امر دونوں میرے ہیں، یہ معمولی سی بات نہیں ہے. عالم امر میں زمان نہیں ہے، عالم امر میں مکان نہیں ہے، اور ٹائم اور سپیس سے اونچی کوئی بات آدمی سوچ سکے بسا اوقات تو ذہن اس کو گرپ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ جو فزکس پڑھتے ہیں اور یہ جو اس میں کمال حاصل کرتے ہیں یہ کمال کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے ان لوگوں پہ. جو کیمسٹری پڑھتے ہیں وہ تو کم، لیکن فزکس کے پڑھنے والے ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ وہ جس جہان سے ان کا تعارف ہو رہا ہوتا ہے وہ ان طبعی امور کے خواص ہوتے ہیں، اور ان خواص تک کوئی پہنچا پہنچا، نہیں پہنچا نہیں پہنچا. مدر ٹریسا کا نام آپ نے سنا ہے، اس کو کبھی انٹرنیٹ پہ کھول کے دیکھیں. ہم اس کی یہ باتیں آپ سے عرض کرتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ ہمیں جو تنگ نائے میں گھسیٹ دیا گیا ہے اور ہمیں جو محدود کر دیا گیا ہے، ہم نکلیں اس جوڑ سے، ہم نکلیں اس گٹر سے، اور ہم پورے دلائل کے ساتھ بات کریں کہ اس دنیا میں اگر رہنا ہے، ترقی کرنی ہے اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے، تو پھر ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس، ہر وطن میرا ہی وطن ہے کہ میرے پروردگار کی زمین. مدر ٹریسا کی وفات کا دن دیکھو، وہ ساری زندگی اللہ کی بندی لوگوں کو نہلاتی رہی، کوڑیوں کو نہلاتی رہی، ان کے کپڑے تبدیل کرواتی رہی. وہ انسانیت کی خدمت اس نے کی. اور پنڈی چلے جاؤ جو کوڑیوں کا احاطہ ہے، جرمن تھی ڈاکٹر، اس نے ساری زندگی یہاں لگا دی کہ میں کوڑ کا علاج کروں گی پوری زندگی. ہمارے ہاں کتنی مثالیں اس آخری دور میں ملتے ہیں، ابتدائی دور میں تو بہت. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جتنے ممالک فتح کیے انہوں نے فتح کے بعد بتا دیا کہ ہم اور تم برابر ہیں، اور اس سے بڑھ کر جب نیکی کی تو یہ بتا دیا کہ ہم اور تم برابر ہی نہیں، صرف بھائی چارہ ہی نہیں، ہم اس سے بڑھ کے تمہارے محسن بھی بننا چاہتے. یہ نہیں ہے کہ فاتح اور مفتوح کا تعلق تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک فتح ہوئی تھی، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جہاد رہا. ابن حاج السنہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بعض ہمارے اساتذہ بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جہاد نہیں ہوا، ان کی تاریخ میں تحقیق کم تھی. اگر وہ تاریخ کو پوری طرح پڑھتے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا ایک سونے کا سکہ جو شہر فتح ہوا ہے ہر آدمی کو دو. کوئی کافر اور مسلمان کی تفریق نہیں، اس لیے کہ سچائی تھی، سچے لوگ تھے، دل کے سچے تھے، اعمال کے سچے تھے. حضرت جارود رضی اللہ عنہ عیسائی تھے، اسلام قبول کیا. عیسائیت میں بھی حق کو جب پتا چلا کہ یہ مذہب سچا ہے، تحقیق کی، ادھر آ گئے. ان کا اللہ کے رسول میں سچ کے ساتھ ہوں، سچائی جہاں بھی ہے. علقمہ رضی اللہ عنہ کی رپورٹ انہوں نے آ کے کہ ان کا عمر، یہ جو عیسائی ہیں بحرین میں شراب پیتے ہیں اور آپ کا بہنوئی قدامہ بھی شراب پیتا ہے، آپ اسے بلائیں اور اس پہ حد جاری کریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. پھر جارود نے کہا، پھر کہا، پھر کہا. عمر رضی اللہ عنہ تنگ آ گئے اور فرمایا، جارود کیوں بار بار کہتے ہو؟ شراب پینے کے لیے دیکھنے والے کتنے ہیں؟ تم اکیلے ہی ہو نا، ایک آدمی کی گواہی پہ میں حد کیسے جاری کر سکتا ہوں؟ قانون نہیں پورا اترتا. اسی کا امیر المومنین، یہ ٹھیک ہے دوسرے شراب پیئیں تو آپ حدیں ان پہ جاری کریں، اور اپنا بہنوئی اور چچا کا بیٹا شراب پیئے تو یہاں قانون پھر یہ آ جائے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا، آئندہ تم بولے تو میں سختی سے پیش آؤں گا. میں نے تمہیں صاف بات بتائی ہے کہ شاہد گواہ دو چاہیے، ایک تم ہو جارود، تو تم مجھے بتاؤ تم مدعی ہو، دعویٰ لے کے آئے ہو میری کورٹ میں، قضاء میں، عدالت میں، یا تم گواہ ہو. دونوں میں فرق ہوتا ہے، ایک مدعی ہوتا ہے اور ایک گواہ ہوتا ہے. ان کا حضرت میں اس بات کو نہیں جانتا، لیکن حق بات انہوں نے کہی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جب کہ میں سختی کا، انہوں نے صاف جواب، ان کا بالمومنین کیسی سختی. اور پھر جارود رضی اللہ عنہ کی بات مستند ہوئی جب اس سے قدامہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے گواہی دی کہ میرے شوہر شراب پیتے ہیں. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وہ قصہ ہم نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا، کئی جگہ ریکارڈ ہوا ہے. پھر ساری بات پوری ہوئی، یہ سچے لوگ تھے. اس دن دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہو گیا تھا، اب خیال نہیں، لیکن اس زمانے میں ہم نے بہت لوگوں کو یہ بات کی. اور پوری دنیا کے 7 بڑے ممالک، امریکہ اور کینیڈا اور برطانیہ اور کہاں کہاں کے وزرائے خارجہ، سب کے سب مدر چریسا کے جنازے میں آئے. اور ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا تھا، وہاں کوئی نہیں گیا. ہم نے دوستوں سے کہا کہ دیکھو، اللہ نے دکھا دیا کہ مدر چریسا جو بیچاری ایک کونے میں کام کرتی رہی خلق خدا کے لیے، اس کے جنازے میں اپنے مذہب کے مطابق دنیا کے 7 بڑے بڑے وزرائے اعظم یہاں کھڑے ہیں سلامی دینے کے لیے، اور ادھر ایک اور بہت بڑا واقعہ ہو گیا، کوئی نہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ بتاتا ہے. اس کی ہمیشہ نیکی کیجیے، ہمیشہ خیر کا جذبہ. اس سے اٹھ کے کہ کوئی بریلوی ہے تو دیوبندی ہے، حدیث ہے تو شیعہ. لینا کیا اور دینا کیا ان کے مذہب اور مسئلے، وہ جائیں گے اللہ کے حضور جواب دے لیں، وہ جائیں گے خدا کے حضور، ان کی پیشی ہوگی اور ہماری بھی ہوگی، اور اللہ اس دن حق کے مطابق فیصلہ کر دے گا. اور اگر ہم ان قصوں اور قضیوں میں پڑ گئے تو اور کچھ ہو نہ ہو، سچائی کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہو، کوئی سچ نہیں سن. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو خیر پہ رکھنا چاہیے. بہت سے خیر کے کام جو آپ کے اور ہمارے کرنے کے، اپنی گلیوں میں بجلی کے بلب درست کرا دینا تاکہ کوئی چلے، رات کو اندھیرا نہ ہو، ٹھوکر نہ لگے، بہت بڑی نیکی. آپ سوچیں اتنی شدید گرمی ہے، کہیں کنواں کھدوا دینا، کہیں ٹیوب ویل لگا دینا، کہیں ٹھنڈے پانی کی مشین لگا دینا، بہت بڑی نیکی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ سفر میں تھے، والدہ کا انتقال ہو گیا، پلٹے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں سفر میں تھا، اور اگر ہوتا تو والدہ کچھ ضرور مجھے اچھی بات کی نصیحت کر کے جاتی. آپ فرمائیں میں کیا کروں؟ فرمایا سعد، فلاں جگہ پہ پانی کی قلت ہے، کنواں کھدوا دو. کنواں خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کنویں پہ تشریف لے گئے، پانی پیا اور عرض کیا کہ اللہم حاضر لام سعد، اللہ یہ سعد کی والدہ کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب اس کی والدہ کو پہنچے، بچوں کو پڑھا دینا مفت۔ ہندوؤں نے کیا اچھا اصول ایک دیا تھا اور ایک عرصے تک ہمارے یہاں بھی رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین کی تھی، ان سے پہلے عہد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہندو جو انہوں نے اس اصول کو رکھا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ جو طب ہے نا، میڈیکل، اسے ایک تو خاندانی بچوں کے علاوہ کسی کو نہیں پڑھانا، صرف براہمن پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے جو بچہ گھر سے کھاتا پیتا نہیں ہوگا، جب وہ طب پڑھے گا تو لوگوں کو لوٹے گا، پبلک کو، اپنے آپ پیسہ جمع کرنے کے لیے طب کسی کو نہیں پڑھایا جا سکتا، اور وہ کہتے تھے مفت علاج کرنا، اسی لیے وہ تعلیم نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے تعلیم ان لوگوں کو ملے گی جو لوگ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تاکہ وہ عہدوں پر جائیں اور انہیں کوئی خدا کا خوف ہو کہ ہمارے عہدے کا غلط استعمال خلق خدا کو نقصان پہنچائے۔ اسلام نے اس کو عام کر کہ نہیں، تعلیم ہر ایک کے لیے، اپنی شخصیت کے لیے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات، ہم سب لوگ نماز روزے میں ان چیزوں پہ پابند رہتے ہیں جو بچپن میں کسی نے سکھا دیا تھا، پھر ترقی نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ساتھ تعلق میں، اپنی شخصیت میں وزن پیدا کرنے کے لیے اور خیر کے کاموں کی طرف بڑھنے کے لیے، اللہ سے توفیق مانگنے کے لیے ان ذکر اذکار کو کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے۔ بہت آسان، حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ بتا دیں میری موت کس چیز پر آنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا قسمت والا ہے، خوبی والا ہے، نیکی والا ہے وہ انسان جو اس حال میں مرے کہ اس کی زبان اللہ کو یاد کر رہی۔ اللہ کا ذکر اب روز پڑھتے ہیں نماز، اور آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، ہر کوئی پڑھتا ہے یہ سبحانک اللہم و بحمدک جو ہے نا، یہ ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صحیح بخاری میں آیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے تو پھر کہتے تھے سبحانک اللہم، یہ سب کو یاد ہے نا، ربنا وبحمدک، بس اتنا سا اضافہ ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اور آگے فرماتے تھے اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم، اے وہ اللہ کی ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، وبحمدک اور اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، اللہم اغفر لی، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ میرے گناہوں کو بخش۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی یہی پڑھتے تھے، سجدے میں بھی یہی پڑھتے تھے، آپ اس کو یاد کر لیجئے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، رکوع کی بھی دعا ہو گئی، سجدے کی بھی دعا ہو گئی، اللہ کا یہ ذکر، اللہ کی یہ یاد، اللہ کے سامنے استغفار اور توبہ، یہ تدریجن انسانی روح کو ترقی دیتی ہے اور پھر عالم ارواح کا دروازہ کھلتا۔ اب ہمارے ساتھ پڑھیے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، ہم اس کو پرنٹ کرا کے بھی لے آئے ہیں، وہ کاپیز آپ لے لیجئے، اسے رکوع میں بھی پڑھ لیجئے، سجدے میں بھی پڑھ لیجئے، اللہ کی تعریف بھی ہو گئی، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو گئی، آپ نے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی ہو گیا، چاہیے کیا اس سے بڑھ کے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کی فرماتی ہیں سجدے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، رکوع میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ساری زندگی سے پڑھتے رہیے، دو سیکنڈ نہیں لگتے، اور اللہ سے ہر جگہ پہ اپنی معافی کی دعا مانگ لی کہ اللہ معاف کر، یہ کام کرنے کے، خیر کے کام کرنے کے، اللہ تعالیٰ توفیق